بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درس قرآن آج سورہ البقرہ کا وہ حصہ درس کے لیے منتخب کیا گیا ہے جو ورس نمبر 51 سے شروع ہوتا ہے. البقرہ آیت نمبر 51.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً,
جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 دنوں کا. لیکن یہ جو حصہ ہے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک لمبے دور کا ذکر ہے, لیکن تاریخی انداز میں نہیں ہے. تو یہاں پر جو فرمایا کہ جہاں ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 دن کا, اللیلہ جو عربی زبان ہوتا ہے یہ رات دن دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی 40 دن رات. تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا طور پر, اور اس موقع پر ان کو تورات دی گئی. تو بنی اسرائیل وہ ساتھ تھے ان کے, پہاڑ میں سے ان کو چھوڑا انہوں نے اور اوپر گئے وہاں پر. اس تاریخ کا ذکر ہے, یہ وہ لمحہ ہے جبکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے نکالا, مصر سے نکال کر کے ان کو گئے سارا سینا میں, وہیں پر یہ طور کا پہاڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا طور پر, بلانے کے معنی کہ کہیں بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو اتر جائے کلام, لیکن یہ کسی چیز کو خصوصی اہمیت دینے کے ایسا کیا جاتا ہے, خصوصی اہمیت, ورنہ طور پر جانے کی ضرورت تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہاڑ پر نہیں بلایا گیا تھا, عام حالات میں کہیں بھی وہ آ جاتی تھی. تو یہ خاص اہمیت دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے.
ثم اتخذتم العجل من بعده,
تو تم نے عجل کہتے ہیں بچڑا, یہ پورا نہ ہوا ہو بیل بلکہ ابھی کم عمر کا ہو اس کو کہتے ہیں بچڑا. تو تم نے بچڑے کو بنا لیا بنے معبود بنا لیا.
وانتم ظالمون,
اور تم ظالم تھے. پھر جو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کو ان سے باہر بھیجا گیا تھا وہ تھا بطور ٹیسٹ کہ 40 دنوں میں کیا کرتے ہیں. تو چونکہ مصر سے آئے تھے جہاں بچے کی پوجا ہوتی تھی, تو بہت زیادہ اس ماحول سے متاثر ہو چکے تھے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جن پر اس کا بہت اثر تھا, تو انہوں نے ایک بچے کو لیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارے معبود ہے, بچے کی شکل بنائی یعنی بچے کا بت بنایا اور کہا کہ ہمارا معبود ہے, اپنے لوگ لگے اس کو سجدہ کرنے, سارے بچے نہیں کچھ لوگ. تو یہ ہوا اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ وہاں موجود نہ تھے, طور پر گئے ہوئے تھے.
ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون,
اب دیکھیں یہاں پر گیپ ہے, پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد, اس گناہ کے بعد کہ تم دوبارہ شکر کرنے والے بنو. اب یہاں پر دیکھیں ایک پوری تاریخ حذف ہے, یعنی حضرت موسیٰ واپس آئے, انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے بچے کو پوج رہی ہے, اس کو مورتی بنا کر کے, بہت غصہ ہوئے. تفصیل دوسرے مقام پر قرآن میں آئی ہے, وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کو سزا دی, اس بچہ جو بنایا تھا اس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا, یہ سب ہوا. تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ندامت آئی, انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی طرف دوبارہ رجوع ہوئی, اس کا ذکر ہے شاید.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ,
اور ہم نے, اب دیکھیے یہ واقعہ پہلے کا ہے, ہاں بات کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی جب ہم نے موسیٰ کو دی کتاب الفرقان,
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ,
تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو حضرت موسیٰ لا چکے تھے, لانے کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ ان کو سزائیں دی گئیں, ان کو سخت تب بھی کی حضرت موسیٰ نے, پھر ان توبہ کیا انہوں نے. اب اسی کا واقعہ ذکر ہے کہ موسیٰ کو جو بلایا تھا طور پر تو ان کو تورات دیا اور ان کو ہدایت دی تاکہ تم توبہ کر کے دوبارہ اپنے آپ کو شکر کرنے والا بندہ بناؤ.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ,
جب موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے کہ اے میری قوم,
اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ,
تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, گناہ کا کام کیا ہے, اپنے اوپر ظلم کیا ہے.
بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ,
بچڑے کو معبود بنانے سے, بچڑے کو, بچڑے مطلب بچڑے کی مورتی, بچڑے کی مورتی کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے.
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ,
تو تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف.
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ,
اور اپنے آپ کو قتل کرو.
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ,
یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس.
فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ,
پھر اللہ نے کی توبہ قبول کی, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو آیت ہے, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں, سارے لوگ نہیں, کچھ مفسرین نے دوسری رائے میں دی ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہوئے تھے بچہ پرستی میں, وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچہ پوجا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جیسے قتل کا لفظ عربی زبان میں شدت کے لیے آتا ہے, بہت اس کے استعمالات ہیں, آپ لغت میں دیکھیں بہت زیادہ استعمالات ہوتے ہیں اس کے, حتیٰ کہ شراب جو ہے بہت تلخ ہو, بہت تیز ہو, تو پانی ملا کر تلخی کم کی آتی ہے اس کی, تو کہتے ہیں قتل تو خبر, میں نے شراب کو قتل کیا. اب دیکھیں لفظ قتل یہاں آیا ہے, حالانکہ اس کا مطلب نہیں شراب کو قتل کیا, شراب کوئی انسان تو ہے نہیں, یعنی اس کی شدت کم کیا پانی ڈال کر کے. ایسے بہت استعمالات ہیں. تو یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو قتل کرو, تو کوئی اپنے آپ خود سے کیسے قتل کرے گا؟ فقتلوا انفسکم, تو تم لوگ اپنے آپ کو قتل کرو. یہاں جمع کا صیغہ ہے, تو وہ لوگ اپنے آپ کو خود ہی قتل کرتے, خود ہی کا گردن مارتے تلوار, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زبردست توبہ کرو, توبہ کے معنی شدت کا طریقہ اختیار کرو. یا جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں محاسبہ کے بارے میں, انٹراسپیکشن کے بارے میں, کہ محاسبہ جو ہے وہ سیلف کلنگ ہے. محاسبہ یا انٹراسپیکشن جو ہے وہ سیلف کلنگ ہے. تو میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو خنجر مارنا, شدت کے ساتھ توبہ, شدت کے ساتھ محاسبہ, شدت کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوئے تھے بہت زیادہ ان کے ڈیپینڈنٹس آئے, بہت زیادہ شرمندہ ہوں, بہت زیادہ توبہ کریں, بہت زیادہ معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں بہت زیادہ. تو یہاں تو قتل جو ہے وہاں عمل کو شدید درد کرنے کے لیے, لفظی معنی میں نہیں کہ لوگ اپنے آپ کو کھانچا مار کر قتل کریں, یہ مطلب نہیں ہے. تو ایک دو کو لے کر لوگوں نے واقعی ان کو توبہ کیا, انہوں نے بہت ان کو ریپینڈنس آیا ان کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمایا.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً,
وہ جو لمبا دور ہے اس دور کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب تم نے کہا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ تمہارے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو عیان نہ دیکھے, وہ پہلے ہم دیکھیں اللہ کو تب مانیں گے.
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ,
تو تم کو ایک گرج نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں اس وقت تھے بنی اسرائیل, تو انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے کہ تم اگر نبی ہو تو ہمیں دکھاؤ اللہ کو, تب ہم تمہارے پہ یقین کریں گے. تو اس وقت یہ روایت میں آتا ہے کہ پہاڑ ایسے جھک گیا, ایسے لگا کہ ہم گر پڑے گا, ہمارے پر پہاڑ گر پڑے گا, اور پھر گرج چمک بھی ہوئی تو لوگ بہت ڈر گئے, ڈر کر کے انہوں نے توبہ کیا. یہ روایت میں آتا ہے. تو اس کی کیا شکل تھی آج ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن کوئی ایسی شکل ہوئی جس میں ان کو اللہ کی ہیبت میں ڈالا گیا ان کو, تاکہ وہ توبہ کریں اور ان کے اندر مصحف پر ایمان یقین پیدا ہو.
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون,
پھر ہم نے تم کو زندہ کیا موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو. یعنی وہ جو حالت ہوئی تھی وہ ایسا لگتا تھا کہ ہم مر جائیں گے, پہاڑ گر پڑے گا ہمارے اوپر. یعنی امرن مر نہیں گئے تھے وہ, لیکن وہ اس طرح سے پہاڑ جھکا ان کے اوپر کہ ان کو لگا کہ پہاڑ گر پڑے گا ہم مر جائیں گے اس میں. لیکن اللہ نے بچا لیا کیونکہ اس وقت وہ روئے گر رہا ہے توبہ کیا. تو یہاں فرمایا کہ تاکہ تم دوبارہ شکر گزار بندے بنو.
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى,
اور سایہ کیا بدلی کا. یہ جو واقعہ ہے وہ اس وقت کا ہے جبکہ مصر سے حضرت موسیٰ کو نکالا اور سارا سینا میں لے گئے. وہ سارا تھا کھلی, نہیں کھلا, بہت بڑا کھلا میدان, اس میں ہی رہتے تھے. تو گرمی میں بہت پریشان بھی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ روایت میں آتا ہے کہ وہاں بدلیاں آئیں, بدلی کا سایہ ہوا ان کے اوپر. یعنی سہارا یا ڈیزرٹ کے ماحول میں ان کو بدلی بھیجی گئی, بادل. تو اس کے سایہ میں ان کو رہنے کا موقع ملا.
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوَى, اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من سلوا. سہارا میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی جیسے ہم رہتے ہیں, غلہ اگتا ہے, پھل نکلتے ہیں, وہ شکل وہاں نہیں تھی کیونکہ سہارا تھا وہ, ڈیزرٹ تھا وہ. لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ من سلوا ان پر اتارا گیا. یعنی آسمان سے گرتی تھی کوئی چیز جسے اولے ہوتے اس طرح کے, وہ میٹھا ہوتا تھا کھانے قابل, اور سلوا یعنی چڑیا آتی تھی جھلکی جھلنی, تو اس کو پکڑتے تھے اور اس کو شکار کر کے کھاتے تھے. تو دو چیزیں ان کو ملی, چڑیا کا گوشت اور بن, وہ جس میں اوپر سے شبنم گرتی ہے, ایسی چیز گرتی تھی, شبنم جم جاتی تھی اور وہ میٹھا میٹھا ہوتا تھا. تو شبنم کی شکل میں گرتا تھا ایک میٹھا کھانا سمجھ لیے. تو چڑیا کا گوشت اور سلوا یہ ان کا غذا تھی وہاں پر.
کلو من طیبات ما رزقناکم,
کھاؤ اس رزق کو جو ہم نے تم کو دیا ہے, اس طیب رزق کو کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے.
وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون,
ان پر ظلم نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. مطلب یہ کہ مصر سے نکالنے کے بعد ان کو ہر قسم کی سہولتیں دی گئیں, ہر موقع پر مدد کی گئی, پھر بھی انہوں نے ظلم کیا, پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا,
جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس قریہ میں, اس بستی میں, اور اس میں کھاؤ فراغ کے ساتھ.
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا,
اور پھاٹک میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کا معنی یعنی کہ سر جھکا کر سجدے کے طریقے سے, بلکہ اسپرٹ کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے کہ رکوع اور سجدہ کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, توازو کی اسپرٹ, توازو, ماڈیسٹی. تو ماڈیسٹی کے اسپرٹ کے ساتھ داخل ہو, اللہ کے شکر گزار بندے بن کے اس میں داخل ہو.
وَقُولُوا حِتَّةٌ,
اور کہو کہ حِتَّة یعنی بخشش, بخشش, اللہ نے بخش دے.
نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین,
ہم تم پر گناہوں کو بخش دیں گے اور محسنین کو مزید مزید انعامات دیں گے. لیکن یہ اس آیت میں ایک لمبی تاریخ کا ذکر ہے. یعنی بنی اسرائیل مصر میں تھے, حضرت موسیٰ ان کو نکال کر ڈیزرٹ میں لائے سارا سینا میں, اور یہ 40 دن کا جو معاملہ ہے 40 دن کی تربیت کے لیے تھا. جیسا کہ معلوم ہوا کہ پھر بھی کچھ لوگ تھے جو بچہ پھولنے لگے. تو مصر اس زمانے میں بت پرستی تھی, مشرک تھے وہ لوگ, تو سارا میں تربیت پا کر کے وہ اس کے اثر سے پاک ہو جائیں اور پھر ان کو لا کے بسایا جائے فلسطین. یہاں باب جو ہے فارس فلسطین کا دروازہ. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اریحا کے راستے سے داخل ہوئے ہو, یعنی فلسطین میں اریحا جو مقام ہے اس کے راستے سے فلسطین میں داخل ہوئے. یہ بنی اسرائیل کو فلسطین اللہ کی طرف سے دیا گیا. دوسرے مقام پر بھی اس کا ذکر ہے. تو ان کی جو تربیت ہوئی تھی ڈیزرٹ کے ماحول میں, اس کے بعد بہت ان میں اصلاح ہوئی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے جو اصلاح یافتہ نہیں تھے, لیکن اکثریت میں اصلاح ہوئی تھی. تو اب ان کو مستقل اقامت گاہ کے طور پر فلسطین دیا گیا. یعنی اور جگہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس کی تفصیل کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے, اسماعیل اور اسحاق. تو اسماعیل کی جو اولاد تھی جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے حجاز میں آباد کیا. اچھا وہاں بھی یہی ہوا کہ ڈیزرٹ میں پلے رہے وہ, پھر وہ حجاز میں آباد ہوئے. دوسرا قصہ بنو اسحاق کا ہے, وہ بھی ڈیزرٹ میں پلے رہے, پھر ان کو فلسطین دیا گیا. تو بنو اسماعیل کو حجاز دیا گیا اور بنو اسحاق کو فلسطین دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان کے اوپر. تو کس لیے؟ یہ صرف معاملہ بسانے کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں رہو, یہاں رہ کر کے اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور دعوت کا کام کرو. یعنی ان کو ایک مرکز دیا گیا کہ ہاں مرکز میں رہو, یہاں کھاؤ پیو اور یہاں پر مسجد بناؤ, عبادت کرو, اپنے اخلاق کو درست کرو اور اس کے بعد دعوت کا کام کرو. تو دعوت کا کام جو ہے اصل مقصد تھا, اصل مشن تھا دونوں کا. بنو اسماعیل کا بھی اصل مقصد تھا دعوت اور بنو اسحاق کا بھی اصل مقصد تھا دعوت. بنو اسحاق کا مراد ہے یہود. تو ان کو گیا اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت کی جگہ دی. بنو اسماعیل کو سہولت کی جگہ دی حجاز میں اور بنو اسحاق کو سہولت کی جگہ دی فلسطین میں.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم,
تو بدل دیا ظالموں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی.
فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء,
تو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان پر ہم نے آسمان سے اتارا رجز گندگی.
بما كانوا يفسقون,
جیسا کہ وہ برا کام کر رہے تھے. یہاں پر یہ مطلب کہ آسمان سے سچ مچ کوئی مٹیریل شکل میں کوئی گندگی اتری تھی. مطلب یہ کہ اس کا جو چیز بطور انعام تھی وہ بطور انعام نہ رہی. ان پر جو فضل تھا وہ فضل باقی نہیں رہا. اب وہ اللہ کی نظر میں خطا کار گناہ گار ٹھہرے. تو یہ یہاں پر ذکر ہے یہود کا. لیکن اگر بنو اسماعیل کی امت, جس کو آج اب امت مسلمہ کہتے ہیں, وہ بھی اگر ایسے ہی کرے تو اس کا معاملہ بھی ہوگا. یعنی امت مسلمہ کو جو علاقہ دیا گیا ہے مرکزی علاقہ حجاز یا عرب کا, وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر سہولت کے ساتھ رہیں اور دعوت کا کام کریں. تو جس طرح سے یہود نے دعوت کا کام نہیں کیا تو وہ اللہ کے رحمت سے محروم کر دیے گئے. ایسی اگر امت مسلمہ بھی دعوت کا کام نہ کرے گی تو اللہ کے نزدیک وہ رحمت سے محروم ہو جائے گی. اس کا کیس وہ نہ رہے گا جو پہلے تھا.
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ,
جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنے قوم کے لیے. دیکھیے یہاں پر بھی قرآن میں تاریخی ترتیب نہیں ہوتی ہے. یہاں جو بات کو آئی ہے وہ پہلے ہوئی تھی جب گئے تھے وہ ڈیزرٹ میں, تب کی بات یہ ہے کہ اب یہ آگے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. حالانکہ آگے کی بات نہیں ہے, پہلے کی بات ہے. جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنے قوم کے لیے, مانگا مانے دعا کی.
فا فقل نظری بیاسا کل حجر فن فجرت من حسنتا عشرت آئینہ.
تو اللہ نے کہا کہ اپنا آسا مارو چٹان پر, اس سے چشمہ نکل پڑا بارہ, بارہ چشمے جاری ہو گئے. بارہ چشمے کا مطلب تھا کہ اس وقت جو یہود تھے بارہ قبیلے تھے, ان جو بنی اسرائیل تھے وہاں جو بسائے گئے تھے, بارہ قبیلے تھے, ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ ہوتا تھا یہاں سے پانی پیو.
قد علم کل اناس مشربہم,
ہر گروہ نے اپنے مشرب کو پانی پینے کی جگہ کو جان لیا, جان لیا کہ بنے ان کو متعین کیا گیا, ان کو متعین کہ یہ چشمت والی, یہ چشمت والی, یہ چشمت والی. تو بارہ قبیلے کو ایک ایک چشمہ الاٹ کر دیا گیا. یہ بھی واقعہ پہلے کا ہے, فلسطین میں داخلے کا معاملہ جو بعد کو ہوا.
کلو وشربو من رزق اللہ,
کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. یہ پانی اللہ کے حکم سے نکلا, اس سے پہلے بن سلوا تو اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آتا ہے. یہ رزق اللہ ہے, اس کو کھاؤ پیو اور شکر کرو اور اللہ کی ذمہ داری کو ادا کرو.
ولا تعثوا فی الارض مفسدین,
اور زمین میں فساد مت کرو. فساد کیا معنی لڑنے پڑنے کے نہیں ہے, فساد کے معنی یہ ہے کہ شکر نہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا. تو ایسا جو ہوا اس کا تقاضا ہے کہ تم شکر کرو اور شاکر بندہ بن کر رہو, شکر کرنے والے بندے بن کر رہو. لیکن اگر آپ اگر تم شکر نہیں کرو گے اور نافرمانی کا طریقہ اختیار کرو گے, سرکشی کا طریقہ اختیار کرو گے, تو اللہ کے رضا میں ظالم پھرو گے, تمہارا حکم ہوگا کہ تم نے زمین میں فساد برپا کیا.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ,
جب تم نے کہا موسیٰ سے ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, یا ایک کھانے کے بارے ایک سا کھانا, ایک کھانا نہیں تھا کیونکہ دو چیزیں تھیں من اور سلوا, تو ایک کھانا نہیں تھا وہ ایک سا کھانا, یہ وہی چیز روزانہ, وہی چیز روزانہ, وہی چیز روزانہ.
فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض,
تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے نکلے فصل نکلے, جیسے بسر نکلتی تھی کہ پیاز لہسن ہر چیز اس کو ہم کھائیں پیئیں.
من بقلها وقطائها وفومها وعدسها وبصلها,
یہ سب ہے کھانے کے اجزاء, یعنی پیاز لہسن گیہوں, یہ سب جو ہم نکالتے تھے مصر میں یہاں بھی نکلے ہوئی. دعا کیجیے اللہ سے.
قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير,
حضرت موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے کیا تم بدلنا چاہتے ہو خیر کی جگہ وہ چیز جو خیر نہیں ہے, مطلب جو مصر میں تم کو حاصل تھا کھانا پینا, اس کو چاہتے ہو؟ اللہ کے بدلے تو یہ کہ تم کو سادہ کھانا, سادہ زندگی میں یہاں پر اپنے آپ کو تم تیار کرو, اور اللہ کا جو اصل کام ہے یعنی شہادت اور دعوت وہ تم ادا کرو. اور تم چاہتے ہو پھر دوبارہ وہی پھنس جاؤ کھیتی کرنے میں, اچھا سے کھانا پکانے میں, اسی میں تم پھر دوبارہ جانا چاہتے ہو.
اہبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم,
تو اتر جاؤ اس کے شہر میں چلے جاؤ, تو وہاں تم کو مل جائے گا وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله,
ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب ان کو ملا.
ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله,
یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے.
ويقتلون النبيين بغير الحق,
اور نبیوں کو قتل کرتے تھے حق کے بغیر.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون,
یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حسب گزر جانے والے تھے. یہ سب لمبی تاریخ کی بات ہے. یہ بات یہاں جو کہی گئی ہے یہ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے, لتتبعون سنن من کان قبلکم, یہ سب جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے یہ تمہارے ساتھ ہی پیش آئے گا, تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. جو یہ امت یہود کی بات کو بتا کر امت مسلمہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس چیز میں وہ مبتلا ہوئے تم اس میں مبتلا ہونا, وہ تم کو اللہ کی طرف سے وہی پیش آئے گا جو امت یہود کے لیے پیش آیا. امت یہود کے لیے جو پیش آیا تو انہی کے لیے نہیں تھا, وہ جو ویسا کرے گا اس کو بھی وہی پیش آئے گا. تو یہاں اسی بتائی گئی بات کہ جو امت یہود کا جو معاملہ ہوا اس سے تو اپنے آپ کو بچانا, یہ پیشگی تبدیل ہے. آیت اتلی تھی رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ پیشگی تبدیل تھی کہ بعد کے زمانے میں تو بس مت کرنا.
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين,
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جو لوگ یہودی بنے اور نصارہ اور صابئین,
من آمن باللہ والیوم الآخر,
ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر آخرت پر,
وعمل صالحا
اور صالح عمل کیا,
فلہم اجرہم عند ربہم,
تو ان کے لیے اللہ کا اجر ہے,
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون,
اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ان کے لیے غم ہے کوئی. لیکن قرآن کی آیت جو ہے اس سے کئی لوگوں نے الٹا مطلب نکالا ہے. اس کا یہ مطلب نکال لیا کہ اس میں سب کی بخشش کا اعلان ہے, حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر کچھ گروہوں کا ذکر ہے. یہاں آمنوں کا لفظ ہے یعنی ایمان لوانے والے گروہ یعنی مسلم. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی تھی نبیوں کے ذریعے سے تو بعد کو گروہ بن گئے. نبیوں کے ذریعے جو ہدایت آئی تھی وہ گروہ بندی کے لیے نہیں تھی, یہ بات وہ گروہ بندیاں ہو گئی, گروہ بن گئے. ایک گروہ مسلمانوں کا, ایک گروہ یہود کا, ایک گروہ عیسائیوں کا, ایک گروہ صابئین کا جو اب ہر پر دنیا موجود نہیں ہے. تو یہ جو گروہ ہیں تو گروہ ہی نجات کی اس میں تردید ہے. اس میں فکر اس آیت میں گروہی نجات کی تردید ہے کہ یہ گروہ مسلمانوں کا یہ ان کو مخصوص کر دو, ایسا نہیں ہے. یہ گروہ بنے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ گروہ ہونے کی بنیاد پر اس کو بخشش ہو جائے. ان گروہوں میں سے دوبارہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ افراد نکلیں جو سچے مومن ہوں, سچے ہمارے صالح کرنے والے ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں. تو اس گروہ میں سے جو افراد نکلیں گے ان کے لیے نجات ہے. یعنی اس آیت میں جس بات کو کہا گیا اس کو بڑا گروہی نجات نہیں بلکہ انفرادی نجات ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے نجات, یہ بالکل اللہ کا طریقہ نہیں ہے. تو اس آیت میں حقیقتاً گروہی نجات کی تردید ہے اور انفرادی نجات کی تائید تصدیق ہے. یعنی یہ مختلف گروہ جو بنے ہوئے ہیں کہ ایک گروہ مسلمانوں کا ہے, ایک گروہ عیسائیوں کا ہے, ایک گروہ یہودیوں کا ہے, تو ان گروہوں میں جو افراد ایسے نکلیں گے, جو فرد ایسے نکلیں گے جو سچا ایمان جن کے اندر پایا جائے, جو عمل صالح کریں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے والے ہوں, ان افراد کی نجات ہوگی, پورے گروہ کے لیے نجات ہونے والے نہیں ہے گروہی بنیاد پر.
فَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ,
اچھا ہم نے تم سے میثاق لیا, عہد و پیمان لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا.
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ,
جو ہم دے رہے ہیں تم کو یعنی تورات, تو پکڑو اچھی طریقے سے.
وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ,
اور اس میں ہے جو احکام اس کی تعمیل کرو تاکہ تم متقی بنو, تاکہ تم تقوی والے بنو. تو یہ واقعہ وہی ہے, یہ دو واقعہ نہیں ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا بہت سی حالات ایسے پیدا کر کے, یعنی کچھ ہیبتناک حالات تھے کہ پہاڑ جھکا ہوا تھا, گرج چمک ہو رہی تھی, موسیٰ وہاں تھے, ان حالات میں ان سے عہد پر باندھ لے گا. اس تراد پر یہ وہی چیز جو قرآن میں ہے اعتصام بحبل اللہ, اس کو تو پکڑو گے اور اس پر عمل کرو گے. تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے.
ثم تولیتم من بعد ذالک,
پھر تو پھر گئے اس کے بعد.
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین,
تو اللہ کا فضل اگر تمہارے پر نہ ہوتا تم گھاٹے والے بن جاتے. یہاں بھی دیکھیے یہ بات کہی گئی امت مسلمان کی تنبیہ کے لیے. یہ جو واقعہ پیش آیا یہود کے ساتھ, تو تمہارے ساتھ ہی پیسہ آ سکتا ہے اگر تم آج بھگوان پر قائم نہ رہو. تم کو وہی چیز قرآن دے کر کی گئی ہے, ان کو تورات دی گئی تھی اور عہد دیا گیا تھا, اب قرآن تم کو دے کر تم سے عہد لیا جا رہا ہے. جس کو قرآن میں کہا گیا احتسام باللہ, یعنی اس کو پکڑ ڈالنا, عمل کرنا, کبھی نہ چھوڑنا, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, یہ تم کو کرتے رہنا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو یہود کا انجام ہوا.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ,
اب یہاں سب کا ذکر ہے کہ تم کو معلوم ہو لوگوں کا حال جنہوں نے سب کے کان کو توڑا.
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ,
ہم نے کہا کہ تم قردہ بن جاؤ, بندر بن جاؤ, خاسئین, ذلیل بندر.
فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین,
یہ بنا دیا ہم نے نصیحت بعد والوں کے لیے کہ اس واقعے سے بعد والوں کو نصیحت ہو اور وہ اللہ سے متقی بن کر رہے ہیں. یہاں یہود کے ایک واقعہ کا ذکر ہے. یہود کا ایک قانون تھا کہ سب کا تھا سیٹرڈے, سنیچر کا دن. تو ان کے لیے تھا کہ سیٹرڈے کو سبت کو پورا دن عبادت میں گزاریں, اس دن کوئی کام نہ کریں, کوئی معاشی کام نہ کریں, بلکہ پورا دن عبادت میں تورات کو پڑھنے میں لگائیں. تو اس میں لوگوں نے بہت زیادہ سرکشی کی. اس کا ذکر قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ انہوں نے سرکشی کی اور عبادت سب کے قانون کو توڑا. تو اللہ نے کہا کہ تم بدر بن جاؤ. تو یہ بھی امت مسلمہ کے لیے تنبیہ کے طور پر ہے. لیکن بندر بننے کے معنی یہ نہیں کہ وہ سچ مچ بدر بن دی گئی تھی. اس کا مطلب ہے بندر صفت بن جاؤ, یعنی حیوان صفت, حیوان صفت بن جاؤ, یعنی انسانی صفات تمہارے تم سے چھین لی جائیں گے, حیوانی صفات تمہارے پیدا ہو جائیں گے. تو اس طرح کا فعل اگر بات کی امت کرے تو اس کو بھی اسی قسم کی سزا بھگتنا پڑے گا. اس وجہ میں نہیں کہ وہ سچ مچ بندر بن جائیں گے بلکہ حیوان صفت ہو جائیں گے. سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے اور بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً,
جب موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے, اب دیکھیں یہاں بھی یہ واقعات کی ترتیب جو قرآن میں آتی ہے تاثیر انداز میں نہیں ہوتی, آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی بنی اسرائیل کے تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر ہے. اور موسیٰ نے جب کہا اپنے قوم سے کہ تم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو,
قالوا اتتخذنا ہزوا,
انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے, مطلب مذاق کا رکوانی ہے کہ گائے تو مقدس ہو گئی تھی وہ مصر میں, اس کا ان پر بھی تھا کہ گائے کو ذبح کریں, یہ تو مقدس جانور ہے.
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین,
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سو جاؤں, مطلب یہ کہ اللہ کا حکم ہے یہ.
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی,
تو انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ اللہ سے آپ کہیے کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ وہ بکرا کیا ہے, وہ گائے کیا ہے.
قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر,
اللہ نے کہا کہ وہ گائے ہے جو بوڑھی ہے نہ جوان ہے, بیچ کی عمر کی. یعنی بچڑا بچڑا
اوانم بین ذالک
دونوں کے درمیان, یعنی عمر کے لحاظ سے نہ وہ بل سے بچہ ہے بالکل, نہ زیادہ عمر کی ہے, درمیانی عمر کی, جب پوری یعنی کوئی شواب پر جو ہوتی ہے گائے, اس گائے کو تمہیں کرنا ہے.
فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ
تو آپ کرا رہے اس کو جو اس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے.
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا
انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے. مطلب ابھی انہوں نے اس بات کو سننے کے بعد بھی سرنڈر نہیں کیا بلکہ اور اس میں سوالات کیے.
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ
موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے بتایا کہ اس کا رنگ صفرا, صفرا کہتے ہیں زرد رنگ کو, لیکن یہاں پر مراد اسے سرا رنگ, لفظی معنی صفرا کے زرد ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہے اس کا مطلب کہ وہ جو سرا کلر ہوتا ہے وہ ہے اس گائے کا کلر.
فاقع لونها تسر الناظرین
بہت ہی گرا رنگ ہے, اس کا دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے وہ. اچھا وہاں پر ایسا تھا مصر میں کہ جو سنہرا کلر کا جو بچڑا ہوتا تھا تو بہت دیکھنے میں اچھا لگتا تھا, اس کو مقدس سمجھتے تھے, وہ ہر ایک کو نہیں اس رنگ والے کو مقدس سمجھتے تھے, اس کا احترام کرتے تھے. تو اس کو توڑنے کے لیے وہ اس میں کنڈیشن ہو گئے تھے یہ بنی اسرائیل کے لوگ, تو اس اپنے عقیدے کو توڑنے کے لیے ان کی ڈی کنڈیشن کے لیے حکم دیا گیا تھا. گوشت خوری کے نہیں تھا یہ حکم جو دیا گیا تھا وہ گوشت خوری کے لیے تھا, وہ ان کی کنجھنی کو توڑنے کے لیے تھا.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
انہوں نے پھر کہا موسیٰ سے کہ اللہ سے کہیے کہ وہ بتائے ہم کو کہ وہ کیا ہے.
ان البقر تشابه علينا
کیونکہ ہم وہ گائے کو سمجھنے کے معاملے میں ہم کدھر تھا وہ سمجھ نہیں پائے کیا ہے وہ.
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ
ہم انشاءاللہ جان لیں گے اور عمل کریں گے اس کو بتا دیں.
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ وَلَا تُصِيرُ الْأَرْضَ
موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے بتایا کہ وہ ایسی گائے ہے جو اتنا ذلول ہے یعنی کھیت درج ہوتے والی, کھیت درج ہوتے والے نہیں کہ وہ جوتے قابل نہیں ہے بلکہ وہ یعنی اس کو مقدس سمجھ کے وجہ سے کام نہیں کرواتے تھے, یہ مطلب ہے.
ولا تسقي الحرث
اور نہ وہ آپسی کا کام کرتی ہے, وہ
مسلمۃ لا شیء فیہا
وہ بے داغ ہے اس میں کوئی داغ نہیں.
قالوا الان جئت بالحق
تو انہوں نے کہا اب آپ نے پوری بات بتائی.
فذبحوها وما كادوا يفعلون
تو انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہ تھے, مطلب یہ کہ چونکہ اس کا تقدس چھایا ہوا تھا ان کے اوپر, تقدس کی وجہ سے شور سے نکالتے تھے ایک ایک, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب شور سے گنجائش نہیں ہے تب راضی ہوئے. یہ گوشت خوری کے لیے نہیں تھا بلکہ تقدس کی جو کنڈیشن تھی اس کو توڑنے کے لیے تھا.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا
اور جب تم نے قتل کیا اپنے سے ایک شخص کو اور
پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگا,
ایک قتل کا واقعہ ہوا تھا ان کے درمیان تو کوئی اعتراف نہیں کرتا تھا کہ میں نے کیا ہے, تو وہ ان کو کہتے تھے وہ ان کو کہتے تھے تو ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے اعتراف نہیں کرتے تھے.
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون
اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے, ان چھپا رہے تھے کون قاتل ہے تو اس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا.
فقلنا اضربوه ببعضها
تو ہم نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے مردے کو جو مقتول تھا اس مقتول کو گوشت سے مارو.
كذلك يحيي الله الموتى
اس طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردہ کو. یہ آیت جب ہوتی یعنی اس میں مفسر کے خلاف ہے کہ پاکستان کیا ہوا تھا وہ کہ مردہ کو گوشت بانے سے بول پڑا یا کیا ہوا,
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور اللہ دکھاتا ہے تم کو نشانیاں تاکہ تم شکر کرو. اس آیت کے بارے میں مجھے وضوع نہیں ہے کہ واقعتاً کیا پیش آیا تھا، یعنی یہ تب سمجھ آتا ہے کہ وہاں پر کسی نے کسی کو بار ڈالا، آپ کو پتا نہیں چلتا قاتل کون ہے، کس کو سزا دی جائے، تو اس کے لیے یہ کیا گیا کہ جانور کا گوشت جو ہے اس سے اس کو مارو تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بولا کہ کون میرا قاتل ہے. تو اس بارے میں میرا کوئی بہت یقینی رائے نہیں ہے، لیکن مفسرین بھائی اس میں مختلف رائے دیتے. تو آج کا یہ جو حصہ تھا یہ سچ پوچھے تو بنی اسرائیل کے تاریخ کی روشنی میں مسلمانوں کو وارننگ ہے کہ زوال کے زمانے میں جس طرح دور زوال میں جس طرح یہود کا قدر بگاڑ پیدا ہوا، تو زوال کے زمانے میں تمہارے اندر بھی یہ سب بگاڑ پیدا ہوگا. تو جو مسلمین کو وارا گیا کہ مسلمین جو ہیں اس کو جانے رہیں، وقت پر کھڑے ہوں بتانے کے لیے اور لوگوں کو بگاڑ سے بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مولانا میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر جیسے اس کے اخلاق ہو جائیں یا جانور جیسے اخلاق ہو جائیں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟
دیکھیں بہوسین عام طور پر اس وجہ سے کہ وہ سچ مچ بندر بن گئے، لیکن بعض بہوسین کی رائے یہ بھی ہے کہ سچ مچ بندر نہیں بلکہ بندر صفت. اس کو میں نے سوچا کہ بندر صفت ہونے کا مطلب کیا ہے، تو شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ بندر اچھل کود کرتا ہے، یعنی میننگ لیس ایکٹیویٹی دکھاتا ہے. تو شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ جب لمبی مدت تک انسان اللہ کی سرکشی کرے اور وہ حکم کی نافرمانی کرے تو اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی، اللہ کی رحمت نکل جاتی، تو اس کو سوجھ بوجھ کم ہو جاتی. سوجھ بوجھ کا مطلب دنیا کے بارے میں سوجھ بوجھ کم نہیں ہوتی، دین کے معاملے میں، یعنی ان کا جب پلاننگ نہیں ہوتی، منصوبہ نہیں ہوتا تو اسے کچھ کرتے ہیں، یعنی ایسی حرکتیں کرنا جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو. تو آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سرگرمیاں ہیں وہ اسی قسم کی ہیں، اچھل کود ہے، بے معنی اچھل کود، یعنی میننگ لیس اچھل کود، یہ تو ہو رہا ہے آج کل. یعنی آج کل جو ہو رہا ہے مظاہرے اور لڑائی اور سوسائڈ بامبنگ، یہ سب کیا ہے؟ اچھل کود ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں. تو میں اپنی کسرت نہیں کرتا کہ یہی مطلب ہے اس کا، لیکن اس کو میں سوچا تو میرے سامنے ایک بات یہ آتی ہے کہ بندر صفت بننے کے معنی کیا ہے، میننگ لیس اچھل کود. میں ایک بار راجستھان میں ایک پہاڑی کو پر چڑھا تھا، تو وہاں ایک بلڈنگ تھی، راجا نے بنائی ہوگی، اچھی خاصی بلڈنگ تھی، انسان مر نہیں جاتے تھے وہاں پر، تو بہت سے بندر اس میں تھے اور سب اچھل کود کر رہے تھے، میننگ لیس اچھل کود، کچھ سارا پیر اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے تو اصل دنیا تو نہیں ختم ہوتی لیکن اصل دین ختم ہو جاتا ہے. تو اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر میننگ لیس حرکتیں کرنے لگتے ہیں، یہ ہے شاید اس کا مطلب. یعنی ایک ہے دیکھیں ویل پلانڈ ایکٹیویٹی، عقل سے سوچنا، حالات کا جائزہ لینا، پھر منصوبہ بنانا، یہ انسانی طریقہ ہے. ایک ہے کچھ سوچنا نہیں، بس خامخواہ اسے کو بچانا، ہنگامہ کرنا، تو وہ بدر کا طریقہ ہے. کیا میرے خیال سے مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی ختم ہو جائے، عقل حیوانی رہ جائے، اور یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، یعنی گریجویل طریقے سے یہ گراوٹ آتی ہے.
مولانا ایک کوشچن ہے مدثر مقبول صاحب کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں یو ٹولڈ اباؤٹ یہود نصارہ اینڈ سابعین. ہو ویئر سابعین؟ سابعین کون تھے؟
سابعین کے بارے میں تفسیروں میں جو آیا ہے کہ وہ ایک فرقہ تھا پہلے, اب غالباً موجود نہیں ہے. ایک پیغمبر کو مانتے تھے وہ, ایک پیغمبر مجھے نام یاد ہے, تفسیر میں نام موجود ہے ان کا. تو بہت کم ہو گئے تھے وہ اس زمانے میں, شاید کچھ بھی رہے ہوں گے, اب تو اتنے بھی نہیں ہیں. مقصد یہ کہ سابعین کا نام لے کر ایک گروہ جو اس وقت تھا موجود, تو اس میں گروہی نجات کی تردید ہے. اب سابعین اس وقت ہیں یا نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ جو بھی گروہ, یعنی یہودی گروہ, عیسائیوں کا گروہ, مسلمانوں کا گروہ, تو ایک کوئی گروہ زیادہ بہتر ہے دوسرے گروہ سے, اس گروہ کی نجات ہے اس گروہ کی نجات نہیں ہے, اس کی تردید ہے. اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں گروہی نجات کا تصور نہیں ہے, بلکہ نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے. دوسرے لفظ یہ کہ انفرادی عمل پر ہے, یعنی گروہ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ انفرادی عمل پر ہے. سابعین کے بارے میں کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے, آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں. بر وقت غالباً یہ فرقہ کہیں موجود نہیں.
مولانا, یہ ساجد انصار صاحب کا ایک کوشچن ہے, از اٹ نیسسری ٹو گیٹ میرڈ؟ اف ناٹ, ویدر وی ول بی ٹرو فالوورس؟ واٹ از دا رول آف پیرنٹس؟ دے شوڈ فورس دا چائلڈ اور لیو دا ڈیسیزن آن چائلڈ؟
دیکھیے, اسلام میں شادی کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ ان نکاح من سنتی, نکاح بے سنت ہے. تو یہ تو نہیں ہے کوئی حدیث کہ نکاح فرض ہے کہ ضرور کرو, تھا بغیر نکاح کے نہ رہو. لیکن نکاح جو ہے ایک سنت کا طریقہ ہے, اور ساری امت میں یہی ہے کہ لوگ شادیاں کرتے رہے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی, مثلا امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے شادی نہیں کی. وہ کہتے تھے کہ بڑی شادی بڑی کتابوں سے ہو گئی ہے, بہت زیادہ پڑھتے تھے وہ. تو کیا شادی نکاح جو ہے وہ اس معنی میں فرض تو نہیں ہے جس معنی کہ نماز فرض ہوتی ہے, لیکن وہ سنت ہے اور ساری امت نے اس میں عمل کیا ہے. بہت سی چند لوگوں کو چھوڑ کر سب نکاح کرتے رہے ہیں. اچھا, جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو بچوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تربیت کرنا یہ سب سے اچھا تحفہ ہے باپ کی طرف سے بچوں کے لیے. آگے میں حسن کا لفظ آیا ہے, اچھی تربیت. تو میں سوچتا ہوں کہ بچہ جو ہے اپنا جو جس کو کہتے ہیں فارمیٹیو پیریڈ, فارمیٹیو پیریڈ میں وہ اپنے پیرنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو جس کو کہتے ہیں پیرنٹنگ, پیرنٹنگ کا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے. اور اس وقت جو کہ بچہ ہوتا ہے فارمیٹیو پیریڈ میں, تو بہت زیادہ امید ہے کہ اگر پیرنٹ اس کی تربیت کریں اور صحیح انداز میں, تو وہ بگڑنے سے بچ جائے گا. اگرچہ یہ نہیں کہا جاتا کہ ضرور بچ جائے گا, تو ہدنو کا بیٹا بگڑنے سے بچا نہیں, لیکن چونکہ یعنی فارمیٹیو پیریڈ پیرنٹ کے پاس ہوتا ہے, یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ بگڑنے سے بچ جائے. تو دو باتیں ہوئیں, ایک یہ کہ نکاح, تو نکاح کے بارے میں ساری امت نے اس پہ عمل کیا ہے, اور کچھ چند لوگوں کو چھوڑ کر سب نے شادیاں کی. تو شادی کرنا وہ ایک اچھا کام ہے, نکاح کرنا ایک اچھا کام ہے. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے, تو بچوں کے معاملے میں یعنی پیرنٹ کو یہ جاننا چاہیے کہ سب سے اچھا پیریڈ ہمارے پاس ان کا ہے, یعنی فارمیٹیو پیریڈ. اس زمانے میں اگر ہم نے ان کو درست کر دیا تو ضرور وہ ٹھیک نکلیں گے. لیکن تربیت جو ہے ایک پلاننگ کا کام ہے, پلاننگ کا کام. یہ کوئی بہت سے آدمی نہیں بتا سکتا کہ آگے پلاننگ کیسے کریں. آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے اور آپ کی عادتیں کیا ہیں وغیرہ, تو سب کو دیکھتے ہوئے بہت ہی رائٹ پلاننگ کرنی چاہیے, تب بچہ بگڑنے سے بچ سکتا ہے.
مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کی ذمہ داری والدین کی ہے یا بچوں کے اوپر اس کو چھوڑ دینی چاہیے کہ اپنے ڈیسیزن سے بچے کریں؟
دیکھیے, اس معاملے میں حنفی فقہ تو بہت شدید ہے, کہتے ہیں لا نکاح الا بولی, تو جب تک ان کی بدی نہ ہو نکاح, اس کو مانتے ہیں وہ کہ نکاح واقع نہ ہوگا, ان کے اندر نکاح واقع نہیں ہوتا اگر ولی کی مرضی شامل نہ ہوتی. یہ حنفیہ کا مسلک ہے, لیکن دوسرے لوگوں کا مسلک تو سخت نہیں ہے. ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ اس کا تعلق نکاح واقع ہونے سے نہیں ہے, بلکہ ایک پریکٹیکل وزڈم کی بات ہے کہ بچہ جو ہے اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی, تو غیر پختہ عقل کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی رائے پر وہ چلے. لیکن اس میں کوئی فرض کی بات نہیں ہے, فرض کی بات نہیں ہے, یہ پریکٹیکل وزڈم کی بات ہے. اور میرا اپنا خیال یہ کہ بچہ جو ہے اس کو ضرور اپنے ماں باپ سے پوچھنا چاہیے, ماں باپ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ماں باپ جو ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے, ان کی عقل پختہ ہو چکی ہوتی ہے, اور بچے کی عقل تو ابھی پختہ ہوئی نہیں ہوتی. تو پریکٹیکل وزڈم کے بنا پر میں یہ کہوں گا کہ بچے کو ماں باپ کے مشورے کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہیے. اس میں میں یہ نہیں کہوں گا, یہ فرض ہے, فرض نہیں ہے.
مولانا ڈاکٹر اویس صدیقی نے سوال کیا ہے کہ مولانا, جب بنی اسرائیل نے من اور سلوہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا مطالبہ کیا تو اللہ نے غضب کا اظہار کیا, حالانکہ یہ چیزیں حلال ہیں. کیا ہماری آج کی زندگی میں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جب ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ کرنا اللہ کو غضبناک کرتا ہے؟
غضب آپ کس معنی میں؟ اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی خنزیر کھائے تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اس کا مطلب کہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے تمہارا مطالبہ. اللہ کی اسکیم کیا تھی؟ یہود کو سادہ زندگی کی عادت ڈال کر کے تیار کرنا کہ وہ دعوتی کام کریں, کیونکہ دائی جو ہے, دائی اگر کمفرٹ اور لگژری میں پھنس جائے تو وہ دعوت کام نہیں کر سکتا. تو یہود کو تیار کیا جا رہا تھا اس معنی میں غضب, یعنی وہ اس معنی میں نہ لیجیے اس کو غضب کرو کہ تم اللہ کے منصوبے کو نہیں سمجھ رہے ہو. اللہ کا منصوبہ کیا ہے؟ تم کو تربیت دی جا رہی ہے, یہ 40 دن جو تھے وہ تربیت کے دن تھے, اور اس کے تیار کیا گیا تم کو کہ تم سارا میں تربیت پا کر کے انسانی آبادیوں میں جاؤ. یعنی سارا میں تو وہی لوگ صرف تھے, تو سارا میں تربیت پا کر تم انسانی آبادیوں میں جاؤ اور دعوت کا کام کرو. یہ بائبل میں یہ موجود ہے کہ ان کو شہادت کا کام ان کو سونپا گیا تھا, یعنی اللہ کا وٹنس بننے کا کام, اللہ کا وٹنس بننے کا کام. اس میں الفاظ اس قسم کہے کہ کوٹھوں پر آواز دو, سڑکوں پر بلاؤ, اور یہاں جا لوگوں کو پکارو, تو وہی دعوت کا کام. تو سچ پوچھے تو یہ جو تھا سادہ زندگی کی عادت ڈال کر ان کو دعوت کے لیے تیار کرنا. تو غضب کا مطلب یہاں یہ کہ تو اللہ کی اسکیم نہیں سمجھ رہے ہو, اللہ کی جو منصوبہ اس کو نہیں تم سمجھ رہے ہو, تو اللہ کی رحمت تم کو نہیں ملے گی. غضب کو معنی اس معنی میں کہ اللہ کی رحمت کے لیے تم غیر مستحق ہو جاؤ گے.
ابرار صاحب دہلی سے سوال کرتے ہیں, انفرادی نجات کے لیے آخری پیغمبر کو ماننا ضروری ہے یا نہیں؟
یہی تو اس آیت میں انفرادی نجات کا انحصار گروہ پر نہیں ہے, بلکہ اس قرآن اس کتاب کو ماننے پر ہے جو آخری کتاب ہے. یعنی قرآن جو ہے ایک ہی صحیح کتاب نہیں ہے, ایک ہی محفوظ کتاب ہے. پچھلی کتابیں جو غیر محفوظ نہیں رہیں اس لیے وہ ریفرنس بک نہیں بن سکتی تھی. اب جو ہے یعنی بعد کے زمانے میں اللہ کی ہدایت کو جاننے کے لیے ریفرنس بک صرف ایک ہی ہے, وہ قرآن, کیونکہ بقیہ میں تو تبدیلی ہو گئی ہے, محفوظ موجود نہیں ہے. تو اعتبار محفوظیت کے فرق ہے, افضلیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. تو آج کے لحاظ سے ریفرنس بک کی حیثیت صرف قرآن کو ہے, یعنی یہ جاننا کہ میں کیا کروں کہ مجھے اللہ کے ہاں نجات ہو, بخشش ہو, جنت ملے, اس کو جاننے کے ذریعے صرف قرآن ہے. تو جو فرض ایسا کرے گا اس فرض کی عزت ہے. ایسا نہیں کہ کسی گھروں میں پیدا ہو گیا تو بس سب کی نجات ہے, اس کی بھی نجات ہے, بلکہ اس فرد کو یہ سب بات جاننی ہوگی کہ آج کے لیے ریفرنس بک صرف قرآن ہے, اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس پر اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے.
مولانا ڈاکٹر سفینہ نے اس سوال کیا ہے. مولانا نے آج بہت کلیئرلی یہ بتایا کہ نجات گروہی چیز نہیں, انفرادی ہے, لیکن کیا یہ فرد انہی گروہ میں سے چنے جائیں گے جن کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے؟
ہرگز نہیں. اس کو سارے انسانوں سے, پورے انسانوں میں سے چنا جائے گا. جب گروہ کی جب گروہی نجات نہیں ہے تو اس کو آنے کی انسانی نجات ہے. گروہی نجات نہ ہونے کے معنی انسانی نجات, انسانی کے مجموعے میں سے جو فرد نکلے کہ اپنے کو نجات کا مستحق ثابت کرے. یہ ہرگز سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ کسی گروہ میں سے جو افراد نکلیں, نہیں, انسانوں میں سے جو افراد نکلیں. یہ بہت کلیئر ہے یہ بات.
یہ ساجد انصار صاحب کا ایک جنات کے تعلق سے سوال ہے. جنات از این انویزیبل ورلڈ where they live, what is their diet, can they harm انسان؟
بھائی دیکھیے, یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے اور میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میری ذاتی رائے کیا ہے. بس ذاتی میری رائے یہ ہے کہ جنات انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہ صرف بہکا سکتے ہیں بس. یعنی فزیکل ہارم پہنچانا یہ جنات کے بس میں نہیں ہے. باقی اس میں کئی رائے ہیں لوگوں کی, تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنی ذاتی رائے بتا سکتا ہوں کہ فزیکل ہارم کے سینس میں جنات کچھ نہیں کر سکتے. یا مس گائڈ کرنا ہے تو مس گائڈ کرنے کے معنی کہ زبردستی ادھر سے ادھر کر دیں, ایسا نہیں کر سکتے. وہ ان کو جو اختیار ہے صرف بہکانے کا اختیار ہے, کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتے, ہمارے اندر داخل آتے ہیں وہ اور ہمارے ذہن کو متاثر کرتے ہیں. اس سینس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں. بلکہ باقی ہے کہ وہ کسی اعتبار سے وہ ہمیں بدل ڈالیں, کوئی ایسا پاور ان کو حاصل نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں آیت ہے کہ لیس لک علیہم من سلطان, تم کو ان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی پاور حاصل نہیں ہے, صرف بتانے کا اختیار ہے بس.
مولانا قرآن میں آج جو تفسیر پڑھی گئی اس میں وہ جو گائے کا ذکر ہے, وہاں پر جو مختلف سوال کیے تھے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہ وہ رنگ کیسا ہو, وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو اللہ تعالی نے وہاں پر ایک ناپسندیدگی کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ اتنے سارے سوال کیے جائیں. تو سوال کرنے میں اور ناپسندیدہ سوال میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے, ایک سوال وہ ہے جو واقعتاً آپ سیریسلی یہ جاننا چاہتے ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایک ہے کہ آپ وہاں جو سوالات ان کے تھے وہ بچنے کے لیے تھے کہ ہمیں یہ نہ کرنا پڑے, تو شوشہ نکال دیتے تو کوئی نہ کوئی وجہ مل جائے کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا, کیونکہ وہ تخصص مان بچھائے ہوئے تھے. تو اردو میں ہم کہیں گے کہ شوشے والے سوالات. ایک سوالات یہ ہے کہ وہ واقعی سوال ہو عمل کرنے کے لیے, وہ ایک شوشے والے سوالات کہ آدمی کو کوئی وجہ مل جائے نہ کرنے کے لیے. یہ فرق ہے.
مولانا آپ نے یہ کہا کہ وہ فقتلوا انفسکم پر آپ نے یہ کہا تھا کہ شدت کی توبہ ہونی چاہیے, یہاں مراد ہے یعنی سنسیئر ریپینٹنس, تو اس کو اور کلیئر کریں.
دیکھیے اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں, یعنی عام طور پر یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ قتل کرنا, لیکن ایسی بھی کچھ رائے ہیں کہ قتل کرنا مراد نہیں ہے اور لفظوں سے نکلتا نہیں, کیونکہ جو لفظ ہے فقتلوا انفسکم, اپنے جانوں کو مارو, اپنے جانوں کو مارو, تو خود ہی اپنے جانوں کو کیسے مارے گا؟ کیا اس مطلب کہ محاسبہ کرو, انٹراسپیکشن کرو, اپنی غلطی کا اعتراف کرو, اللہ توبہ کرو شدت کے ساتھ. تو میں خود لفظ استعمال کرتا ہوں اکثر کہ انٹراسپیکشن کا مطلب ہے سیلف کلنگ, مطلب ایز کمپیئر ٹو لپ سروس. لپ سروس مراد نہیں ہے کہ بس منہ سے ایسے ہی نکال دو کچھ, بطور لپ سروس کے توبہ نہ کرو بلکہ حقیقت توبہ کرو گہرائی کے ساتھ سوچ کر کے. تو اسی کو شدت یعنی شدید انداز میں بیان کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ اپنے کو قتل کرو, وہ سیلف کلنگ کے درجے میں جا کر کے توبہ کرو.
مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو یہ کیا ہیبت ڈالنے کے لیے تاکہ وہ توبہ کریں, انٹروسپیکشن کریں, تو ان کا یہ سوال ہے کہ آدمی اگر ڈر میں ہو تو اس وقت وہ کیسے اپنا احتساب کرے گا, کیسے انٹروسپیکشن کرے گا؟
وہ وقت ہی چیز تھی جو کتاب آئی تھی, اس کتاب کا آج پڑھنا لینا تھا, ایک وقتی معاملہ تھا, یعنی کہ مستقل معاملہ, تو وقتی طور پر ایسا کرنے تو کھڑے نہیں. حضرت موسیٰ لائے کی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تم لوگ آج کرو اس پر عمل کرنے کا, تو ایک وقتی طور پر ایک حالت پیدا کی گئی وہاں پر بس, تو وہ وقتی معنی میں ہے نہ کہ مستقل معنی میں.